أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 سے آج ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. پچھلے درس میں یہ بات، آخر میں یہ بات ہوئی تھی جو آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے بعض ان لوگوں کو جس کو اللہ تعالی منتخب فرماتا، اس کا انتخاب ہے. کون اللہ کے نبی بنیں گے، کس کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، کون اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ جی بعض لوگوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، کتنا جملہ بولتے ہیں کہ حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، ان کو اللہ نے سے اتنا بڑا کام لیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے نا جی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم قائم کیا، آج 65-70 سال ہو گئے، اتنے ہزاروں علماء پڑھ کر جا چکے، جس ملک میں چلے جاؤ ان کے فضلہ ملتے. اللہ کا انتخاب، پھر اللہ تعالیٰ کام میں لگاتے. اللہ یجتبی الیہ، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، جن سے اللہ نے اتنے بڑے بڑے کام لیے کہ بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان کیسے کر سکتا. اللہ کی طرف سے انتخاب ہو، پھر اللہ صلاحیتیں دیتے ہیں، اللہ کام کے لیے قبول کرواتے ہیں، اللہ کام لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ قسم ہے لوگوں کی. اور ایک قسم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتے جو اللہ سے ہدایت لینا چاہتے. دو آدمی بیٹھے ہوئے، مثال میں دیتا ہوں. ایک آدمی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں سنتا ہوں اس آدمی کی بات، وہ کیا کہتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ بحث کروں گا، اس کی مانوں گا نہیں، تو سنوں گا جا کر پھر دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا. اور ایک آدمی کہتے ہیں نہیں بھائی، میں سننا چاہتا ہوں، وہ کہتا کیا، ہو سکتا ہے میں اس کی بات مان لوں. دونوں کے نقطہ نظر میں فرق آ گیا نا. ایک اس لیے سن رہا ہے کہ وہ بحث کرے، آپ کو زیر کرے، آپ کی بات میں اعتراضات نکالے، آپ کو لاجواب کر دے. اور ایک اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، میں ان کی بات کو سنوں گا، سمجھ میں آتی ہے تو مانوں گا، نہیں آتی نہیں مانوں گا. اب اللہ کا کلام تو ایسا ہے کہ سمجھنا چاہے تو دو منٹ میں بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کا کلام ہے نا، میری بات تو نہیں، آپ کی بات تو نہیں، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی بات بھی وہی تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا. تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے سنا کہ ہم ان کی بات سنتے ہیں، دیکھو کہتے کیا ہیں، اگر سمجھ میں آئے گی تو ہم بات کو قبول کریں گے، جو اس نے سے کیا وہ ایمان قبول کر گیا، صحابی بن گیا. اور جو زدم زدی میں ہوتے تھے کہ نہیں بھائی چلو جا کر سنتے ہیں، پھر جب ہم آپ کی بات کو سنیں گے تو ہم ان کو لاجواب کریں گے، ہم ان سے بحث کریں گے، ہم ان سے جھگڑا کریں گے، وہ سننے کے لیے نہیں آئے، وہ اپنی بات بنوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو یہاں یہ فرماتا، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے دل میں بات ڈال دے میں کیا کروں. جب وہ سمجھوں سے بیٹھتا ہے تب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے, پھر وہ ایمان میں قبول کر لے. یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم, اور مشرکین نے مکہ میں نہیں اختلاف کیا. دوسرا ترجمہ یہاں یہ کیا بعض حضرات مفسرین نے, تمام انبیاء سابقین کی قوموں نے جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی انہوں نے اختلاف کیا, بات اس کے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی آ چکے تھے. علم سے مراد یہاں پر نبی, علم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبی, نبی علیہ السلام. اگر ہم مشرکین مکہ مراد لیں تو علم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور اگر ما تفرقوا کے ضمیر کو ہم راجع کریں تمام غیر مسلموں کی طرف, تو علم سے مراد وہ تمام انبیاء کرام ہیں جو آ چکے. ترجمہ یوں ہوگا کہ ان لوگوں نے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے آنے کے باوجود اختلاف کیا اور اللہ کی نبی کی بات کو مانا نہیں. ٹھیک ہے نا جی, بہت سارے مشرکین مکہ وہ تھے جو اللہ کے نبی کی بات پوری سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے, بحث کرتے رہتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے. ایک سلسلہ تھا بغیم بینہم, اس کی بنیاد کیا تھی؟ آپس کی ضد. آپس کی کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے. دیکھو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. بات تو مراد اس سے قرآن پاک نے زمانے مشرکین مکہ کی ہے یا پچھلے انبیاء اکرام کے قوموں کی ہے, لیکن یہ بات آج بھی ہے. آج بھی آپ کو ہر وقت لوگ آپ سے بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے دین کے معاملے میں, ہے نا؟ بہت ہر چیز میں بحث کریں گے, کوئی چیز اٹھا لو بس یہ سلسلہ شروع ہے. اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعتراض اس لیے کرتے ہیں, سب وہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجھے جواب دیں, اگر سمجھ میں آ گیا میں عمل کر لوں گا. ان میں سے بہت ساری بات لوگ سمجھ جاتے ہیں, بات بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں. جب سمجھ جاتے ہیں اب اگلا مرحلہ عمل کا ہوتا ہے. عمل مشکل ہوتا ہے تو عمل کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے. بعض اوقات بعض چیزوں پر عمل آسان نہیں ہوتا, زندگی کا پورا سیٹ اپ بدلنا پڑ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے, اس کا پورا کاروبار سود کا ہے, بینکوں سے لون لینا, بینکوں سے پہلے پیمنٹ کرنی ہے, اس کی پوری بلڈنگ ہی, پوری کاروبار کی عمارت ہی اس پہ کھڑی پڑی ہے, پورا کاروبار اس پہ چل رہا ہے. اب اس نے بات کو سمجھ لیا کہ ہاں بھائی میں غلط کر رہا ہوں, اب یہ اس کو سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اب بدلنا آسان تو نہیں ہے نا, زمانے دراز چاہیے, زمانے دراز چاہیے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس کام کو کر لیتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس لیے پاس سنتے, پھر دیکھو ان کو ہم پھنسائیں گے فلانے اعتراض سے سمجھ آئیں گے, پھر یہودیوں کی چالیں بتائیں گے, یہودیوں کی سازشیں بتائیں گے, پھر یوں اعتراض کریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ مولوی صاحب چپ ہو جائیں گے. تو چلو وہ چپ تو ہوگا لیکن شریعت کا حکم تو نہیں بدل گیا, شریعت کا حکم تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. یہی دو قسمیں آج بھی ہیں, یہ دو قسمیں. بس اتنی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مخاطب دونوں مسلمان ہوں, لیکن مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ جو عمل نہیں کرنا چاہ رہا, صرف بحث کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ بحث ہی کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے, میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا اور جو سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں وہ کبھی بحث نہیں کرتے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی. صحابہ کرام کبھی بھی اللہ کے نبی سے انہوں نے بحث نہیں کی. کتنے مشکل حکم آئے, کتنے گھر چھوڑ دو, مکہ سے نکل جاؤ, کوئی آسان حکم ہے؟ تصور کریں آپ کو آج حکم ملے چلو کراچی سے نکلو باہر, اسی وقت نکلو کراچی سے, آپ تصور کر سکتے ہو؟ اور پھر نکلنا یہ نہیں کہ جہاں نکل کے جاؤ گے وہاں پر کوئی آپ کو دولت کے انبار لگے ہوئے, قربانی ہے, مشکل ہی مشکل حکم ہے. شراب آدھی قوم تھی شراب کی, ہمارے آج لوگ سگریٹ پان نہیں چھوڑ پاتے, لیکن شراب کی عادی قوم اتنی زبردست عادی ان کی کہ دن رات شراب پینے والے لوگ, حکم آ گیا چھوڑ دو. کسی صحابی نے بحث نہیں کیا, اللہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرا تو دماغ سے بھرا جائے گا, مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, کسی نے بحث نہیں, حکم آ گیا آ گیا. سمجھ نہ آئی, نہیں آئی تو سوال بھی کر لیا, اعتراض کے طور پر نہیں, سمجھنے کے طور پر. سوال دو قسموں کا ہوتا ہے, ایک اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سوال سمجھنے کے لیے. جیسے استاد سے شاگرد سوال کرتا ہے جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ذرا مجھے دوبارہ بتا دو, یا مجھے اس کے اندر یہ اعتراض نظر آ رہا ہے, وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, وہ برائی نہیں ہوتی, اچھا ہی ہوتی ہے, وہ بہترین چیز ہے. یہاں پر بھی یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, انہوں نے جو اختلاف کیا مشرکین مکہ نے باوجود یہ کہ وہ اللہ کے نبی ان کے درمیان میں موجود تھے, یہ صرف آپس کی ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. ضد تھی, عناد تھا کہ اسلام کو ماننا نہیں, اللہ کے نبی کی بات کو چلنے نہیں دینا. جب انسان یہ سوچ لے پھر وہ ہدایت سے ختم ہو جائے. کتنا بڑا موقع کہ اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہوتی, صحابی کا درجہ پاتے, آج تک لوگ یاد رکھتے, آج بھی لوگ ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہوتے, لیکن غرور اور تکبر نے کہیں کا نہ چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی ضد بازی تو ایسی تھی, ان کا اختلاف تو ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو اسی وقت ختم کر ڈالے. اللہ کو کتنی ناگوار گزرتی ہوگی یہ بات کہ میرے رسول ہیں جن کو میں نے اپنا رسول بنا کر بھیجا, ان کی توہین کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. آپ اپنے دفتر میں ہو, آپ اپنے کسی ملازم کو کسی کام سے بھیجو, آپ اپنے کسی دفتر کے میسنجر کو کسی کام سے بھیجو, اگلا آدمی آپ کے میسنجر کی توہین اور تذلیل کر کے باہر نکال دے, آپ کو کیا لگے گا کہ جی میرا بندہ تھا, آپ کے دفتر میں گیا, آپ نے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا. دنیا بھر میں سفیروں کو عزت دی جاتی ہے, دنیا کا اصول ہے. چاہے وہ سفیر کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمارے ملک میں ساری دنیا کے سفیر ہیں, ہر ہمارا سفیر کسی اور ملک کے اندر موجود ہے, تو سفیر کی توہین نہیں ہوتی, سفیر کی عزت ہوتی ہے, کیونکہ سفیر ہے وہ ملک کا, اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہے, وہ اس ملک کا سفیر ہے. اس لیے اسناد سفارت صدر مملکت کو پیش کی جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ لا کر اس نے دفتر میں ٹی سی ایس کر دیا جناب. اسناد سفارت باقاعدہ کس کو پیش کی جاتی ہے؟ صدر مملکت کو. اتنا بڑا اس کا اونچا درجہ ہوتا ہے سفیر کا. کوئی سفیر کی بے عزتی توہین دنیا کے قوانین کی سخت ترین توہین سمجھی جاتی. نبی اللہ کے سفیر ہیں, نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میسج, پیغام دینے والا, پہنچانے والا, پیغامبر, پیغام دینے والا. اللہ نے بھیجا اپنے پیغام کے لیے. ہم دنیا کے سفیروں کو عزت دیتے ہیں, دنیا کے میسنجروں کو عزت دیتے ہیں, یہ میسنجر اللہ کے بھیجے ہوئے. تو جب اللہ کے اس ان پیغمبر کی, اللہ کے ان رسول کی توہین کی جائے گی, مذاق اڑایا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کو کتنی سخت تکلیف ہوگی. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کا آج حساب کتاب تمام کر دیتا, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ توہین. ان کا آج حساب. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات, قرآن کریم میں جملہ بار بار آتا ہے کہ اللہ نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ اس عذاب آخرت میں ہوگا, دنیا میں نہیں ہوگا. دنیا میں عام پکڑ آ جاتی ہے, تھوڑا عذاب آ جاتا ہے, لیکن آخرت والا عذاب دنیا میں نہیں آئے, وہ آخرت میں آئے. دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے تو اس آخرت کے مقابلے بہت کم ہوتا ہے, اور وہ دنیا میں اس عذاب کی ایک نمونہ ہوتا ہے. اصل عذاب تو اللہ تعالیٰ کہاں دیتے ہیں؟ آخرت میں. اس کو فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر ایک کلمہ اللہ کے پاس سے نہ نکل چکا ہوتا, ایک جملہ اللہ تعالیٰ طے نہ فرما چکے ہوتے کہ عذاب کب ہوگا؟ آخرت میں. لقضی بینہم, تو آج ان کے درمیان ابھی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے. انہوں نے اتنی توہین کی, تمام انبیاء کرام کے نہ ماننے والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہوتی ہے, سخت ناگوار ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں عذاب نہیں دیتے, آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک جن لوگوں کو کتاب ملی ان کے بعد, وہ لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے, جن کے بعد, جن کو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے دیا, آسمانی کتابیں دی, وہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. یعنی جن لوگوں کو, یعنی سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سابقہ امتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے بندوں کی طرف بھیجی, اپنے نبیوں کے پاس بھیجی, اور اس سے مراد در حقیقت مشرکین, وہ مشرکین جو عہد نبوی کے ہیں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان تک پہنچایا، وہ لوگ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ ان کو تردد میں ڈالا ہوا ہے. سابقہ امتوں کو اللہ نے کتابیں دی، سابقہ امت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کس پر نازل کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نازل کی، بھیجی تمام ان لوگوں پر، تمام امتیوں پر، جنہوں نے مانا جنہوں نے نہیں مانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے نہیں مانا وہ تردد میں پڑے ہوئے، پتہ نہیں یہ کتاب کیسی ہے، صحیح ہے غلط ہے کیسی ہے. تو سابقہ امتوں میں سے بعض نے انکار کیا، اب ان کی نوبت یہ آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے انکار کی وجہ سے دل شکستہ نہ ہو جی. انسان کا دل بھی تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ بھائی کب سے میں کام کر رہا ہوں، کب سے میں دعوت دے رہا ہوں اور یہ میرے حکموں کو مان کے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کا دل جب رنجیدہ ہوتا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ مشرکین پر یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اس رویے سے دل برداشتہ مت، آپ ان کے اس رویے سے دل برداشتہ مت، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے اور سیدھے راستے کے اوپر قائم و دائم رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ پچھلی امتوں کو بھی، کہ نبیوں کو بھی ان کے لوگوں نے جھٹلایا، میرے مجھے بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں، پچھلی قوموں کے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کی بات کو بھی نہیں مان رہے، لیکن وہ بھی اپنے طریقے پر رہے، آپ بھی اپنے طریقے پر چلتے رہیے، آپ کام اپنا کرتے رہیے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. یہ 10 احکامات آتے ہیں جس کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اکٹھے 10 احکامات بیان فرمائے. یہ آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، اس آیت میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ ایک حکم پر مشتمل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آیت ہے اور 10 درس ہیں، 10 فصلے ہیں، اور اس کی نظیر پوری قرآن پاک میں سوائے آیت الکرسی کے کوئی اور نہیں. آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات بیان فرمائے ایک آیت کے اندر، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 10 احکامات بیان فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورے قرآن پاک میں دو آیتیں ایسی آتی ہیں، ایک یہ آیت سورہ شورہ کی اور دوسری آیت الکرسی. پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وہ بیان فرمایا یہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. فَلِذَٰلِكَ کا مطلب ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے عمل کرتے رہے، کہ باوجود یہ کہ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، لہذا آپ اپنے کام میں لگے رہی. آپ سے ان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آپ اس کی پرواہ کرنی چھوڑیں، بس آپ اپنا کام کرتے رہیے. تو پہلی چیز فرمائی فدعو کما امرتا، کہ اگرچہ مشرکین پر فدعو آپ دعوت دیتے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، بس آپ دعوت دیتے رہے، ماننا نہ ماننا دیکھا جائے گا. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ آپ دعوت دیتے رہیے، اپنی دعوت کو نہ چھوڑیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور آپ ثابت قدم رہیے، كَمَا أُمِرْتَ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس دین کے اوپر قائم رہیں اور عمل کرتے رہیں جس کی دعوت آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ استقامت ایسی ہونی چاہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تمام احکامات، عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، ان تمام چیزوں میں آپ اسی طریقے سے قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. کسی طرف آپ کا میلان زیادہ، کسی طرف کم، ایسا نہ ہو. شریعت کے تمام حکم اپنی جگہ پر، سر آنکھوں پر، سب کا وہی درجہ ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات حکم دیا ولا تتبع اہواءہم، آپ ان کی خواہشات پر نہ چلیں، اہم بات ہے ہمارے لیے بھی. یہ سب درس اصل میں خطاب تو اللہ کے نبی کو ہے لیکن مراد اس سے پوری امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. کیا آپ ان کے خواہشات پر کا مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ایسا کر لیں؟ جیسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دین کا حکم اس طرح نہیں اس طرح کا بتائیں, تو دین کا حکم وہی رہے گا جو اللہ نے بتایا, اللہ کے نبی کو یہی حکم ہے. کہ آپ ان کے خواہشات پر نہ چلیں, اپنے فریض تبلیغ میں آپ کسی کی مخالفت کو قبول نہ کریں, اپنا کام کرتے رہیں, بات اپنی پوری بتاؤ. لوگ بہت پیچھے پڑیں گے, لوگ بہت برا بھلا کہیں گے, اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے, زخمی کیا گیا, جنگیں ہوئیں, جہاد ہوا, لڑائیاں ہوئیں, جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے, سب کچھ ہوا, لیکن حکم یہ نہیں ہوا کہ جی آپ ان کی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے مان کر ان کی بات کے مطابق بات کرو. نہیں, آپ کو بات وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی, بات وہ چلے گی اور وہی چلتی ہے. اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات جو ہے وہ زیادہ دن چل نہیں پاتی. اس کو فرمایا کہ ولا تتبع اهواءهم. چوتھا حکم, آمنت بما انزل اللہ من الكتاب بن کتاب, یعنی آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ نے جو چیزیں کتاب اللہ کی نازل فرمائی, یا اللہ تعالیٰ نے جتنی کتاب نازل فرمائی, جو کتاب اللہ نے آسمانی نازل فرمائی, یعنی کتاب سے مراد ہے تمام اللہ کی نازل کردہ کتب, زبور ہے, تورات ہے, انجیل ہے, صحف ہے, قرآن کریم ہے, سب. تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے, آمنت بما انزل اللہ من الکتاب بن کتاب, آپ یہ اعلان فرما دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں آسمانی نازل کی سب پر میں ایمان لاتا ہوں. ہمارا بھی یہ عقیدہ, ہمارے جو عقائد ہمیں پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ کہ اللہ کی تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں. صحف ابراہیم وہ برحق ہیں, انجیل ہے, زبور ہے, توریت ہے, اور جو ہے قرآن پاک ہے, تمام آسمانی کتابیں برحق, تمام اللہ کے نبی جو نازل ہوئے وہ سب کتابیں برحق, وہ سب انبیاء برحق, جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا وہ برحق تھا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا, وہ ایک محدود ٹائم پیریڈ کے لیے تھی, ایک محدود وقت کے لیے تھی. جیسے نبی آئے ایک مخصوص وقت کے لیے آئے چلے گئے, جو انہوں نے تعلیم دی برحق, جو ان پر کتاب آئی برحق, لیکن وہ کتاب منسوخ ہو گئی, پھر نئی کتاب آ گئی. ٹھیک ہے نا جی, جو پھر کیا آ گئی, نئی کتاب آ گئی, پھر نئی کتاب آ گئی. لیکن قرآن پاک کے آنے کے بعد نہ اب کوئی کتاب تبدیل ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے, آخری نبی بھی آ چکے, آخری کتاب بھی آ چکی. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے اللہ کے نبی برحق, ان کی دعوتیں برحق, ان کے احکامات برحق, ان پر نازل ہونے والی کتابیں برحق, لیکن وہ کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ منسوخ ہو گئی. اب ہمارے پاس کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک, اللہ رب العزت کی کتاب. یہ کتاب قیامت تک چلے گی, جو حکم اس میں قیامت تک کے لیے ہے. اب نہ اس میں کوئی تبدیلی ہے, نہ کوئی نبی کسی بھی حوالے سے کسی بھی تعبیل کے ساتھ اب نیا نبی نہیں آ سکتا. نبوت ختم ہو چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مطلب ہے اس کا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, بما انزل اللہ, آمنت بما انزل اللہ, میں ایمان لایا ان تمام آسمانی کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی کتابوں میں سے. ٹھیک ہو گئی, یہ ہمارا عقیدہ بھی ہو گیا. کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھو اب جو اس وقت توریت ہے, اب جو اس وقت انجیل ہے, آپ اگر باہر جائیں تو جو ان کے جو ان کے پاس جو ان کے اپنے آسمانی جو انجیل وغیرہ ان کے اپنے نسخے ہوتے ہیں, تو ان سب محرفات ہیں. محرفات کے معنی اس میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں, اتنے من گھڑت ہو چکے ہیں چیزیں کہ اس کا اصل پتہ ہی نہیں کسی کو کہے گی. ہر فرقے کی الگ کتاب, لیکن یہ تو قرآن پاک کا اعجاز ہے نا کہ قرآن پاک کا اندر رتی ماشا تبدیلی نہیں آ سکتی, نہ کوئی غلط پڑھ سکتا. اگر کوئی غلط پڑھے گا تو اگلی آیت نہیں پڑھ سکتا, وہ اتنی پیچھے سے آوازیں آئیں گی اس کو ٹھیک کرنے کی کہ وہ جب تک ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں بڑھ سکتا, ہے نا جی. زبر زیر پیش بھی ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی لقمہ آ جائے گا, آنا بھی چاہیے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت اللہ نے ایسی کی ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جو سینوں میں کھپ جائے، آپ اپنے حفظ کر سکتے ہو. کوئی بہت مشکل سے کسی کتاب کو حفظ کر لے لیکن سب حفظ کرنے ایسا نہیں ہو سکتا. اول تو کتاب ہوتی نہیں حفظ، لیکن قرآن پاک کا اجازت ہے کہ حفظ ہو جائے. جن لوگوں نے زندگیاں صدیوں گزار دی اس کو مٹانے میں، وہ بھی نہیں مٹا سکے. ابھی میں پچھلے اس پیر کو، یہ جو پیر گزرا، اس کو میں روس کی ریاستوں میں گیا ہوا تھا، کرغیزستان. ابھی کل میں واپس آیا، پچھلے درس کر کے وہاں گیا تھا، کرغیزستان گیا تھا، وہاں کچھ اجتماعات تھے اس میں گیا تھا. تو میں نے یہ پہلے بھی ان علاقوں میں جانا ہوا اور ہر مرتبہ جا کر یہ تازہ ہوتا ہے. اس مرتبہ بھی میں گیا. 74 سال روس کی حکومت رہی، 74، اور اس نے، روس نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ قرآن کریم کو مٹانا ہے، دین کو مٹانا ہے. جس کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھ لیتے، پڑھاتا ہوا دیکھ لیتے اس کو سزائے موت، نماز پڑھتا دیکھ لیتے اس کو سزائے موت. سزائے موت تو ان کے یہاں گویا کہ کھیل تماشا تھا. لیکن جب روس رخصت ہوا، بتانے کی بات یہ ہے، جب روس رخصت ہوا اندر سے علماء کی پوری جماعت قرآن کی نکل آئی. 74 سال انسان اگر پہلے دن پیدا ہوا ہوگا تو 74 سال میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں. اس روس کی حکومت اتنی سخت حکومت تھی کہ کوئی حد نہیں، لیکن انہوں نے کس طرح اپنے قرآن بچوں کو قرآن پڑھایا. رات 12 بجے سے 3 بجے تک تہخانوں میں کلاسیں ہوتی تھیں، تہخانے میں. جو اس وقت کے پڑھے ہوئے علماء تھے، قراء تھے، وہ اپنے محلے کے، اپنے خاندانوں کے بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں تہخانوں میں چلے جاتے. اس طرح جاتے تھے کہ برابر کے مکان والے کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ اندر قرآن پاک کی کلاسیں ہو رہی ہیں. اس طرح پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، ایک نسل، دوسری نسل. جب روس ختم ہوا، ہر علاقے سے اندر سے علماء اور قراء نکلا. مجھے وہاں، میں کرغیزستان کے شہر بشکی گیا ہوا تھا، وہاں کے ایک عالم ہے، بہت اچھے ان کا مدرسہ ہے. اچھا، عجیب بات بتاؤں، کرغیزستان وہ ملک ہے جو اس وقت روسی ریاستوں میں سب سے زیادہ کھلی اجازت مدارس کی کرغیزستان میں، باقی جگہوں پر ابھی بھی مدرسوں کی اجازت نہیں ہے. پرانے پاک تو پڑھتے ہیں لیکن مدرسوں کی شکل میں نہیں، بڑی پابندیوں کے ساتھ، لیکن وہاں پابندیاں کم ہیں. وہاں کے ایک عالم نے مجھے اپنے مدرسے میں دعوت دی، بیان کے لیے بھی اور اپنا مدرسہ دکھانے کے لیے بھی. وہ دارالعلوم بھی آ چکے، دارالعلوم بھی دیکھ چکے. انہوں نے ہمارے دارالعلوم کو دورہ حدیث کو کاپی کر کے اپنے ہاں، ہمارا دارالعلوم کا دورہ حدیث 400 طلبہ کے لیے، انہوں نے اپنے ہاں 700 طلبہ کا دورہ حدیث بنایا. بڑا خوبصورت، بڑا شاندار، میں دیکھ کے دنگ ہو گیا. ہر وہاں میں بیٹھا بھی، اس مرتبہ بھی گیا تھا اور 2 سال پہلے جانا ہوا تھا اس وقت بھی گیا تھا. سب سے فارغ ہو کر میں بیٹھا، جب ہم چائے وغیرہ پر بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دین کہاں مدرسے میں پڑھا. ماشاءاللہ وہاں مدرسوں کے طلبہ بہت ملتے ہیں، دارالعلوم کے بہت سارے طلبہ ہیں جو اپنا دینی کام چلا رہے ہیں. ہمارے بھی شاگرد ملتے ہیں وہاں پہ، بڑا خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کہاں پڑھا. وہ میں واقعہ چلو سنا دوں، بات سے بات آ گئی. کہنے لگے کہ جی میں نے حجروں میں پڑھا. یہ کہتے جو لوگوں نے راتوں کو تعلیم حاصل کی تھی نا، اس کو حجرے کہتے ہیں. کہتے میں نے حجروں میں پڑھا. تو میں نے کہا اچھا آپ نے روس کے زمانے میں تعلیم حاصل کی. کہتا ہاں. کہہ رہا میری تعلیم کا عجیب قصہ ہے. میرے والد کے 11 بچے تھے، وہ کہتے ہیں 11 بیٹے تھے. تو میرے والد نے سوچا کہ میں ایک بیٹے کا تو عالم قاری بنا دوں جو کہ کم از کم میری طرف سے کم از کم دین کا کام تو آگے چلا ہے. تو روس نے نا قرآن پاک کو بالکل ختم کر دیا تھا، لے کر جلا دینا، پانیوں میں بہا دینا، تاکہ قرآن کو مٹا دے. کہتے جب میرے والد نے یہ ارادہ کیا تو میرے والد نے قرآن پاک ڈھونڈنا شروع کیا. پورے روس میں قرآن ڈھونڈتے رہے، ان کو قرآن پاک ملا ہی نہیں. اس زمانے کے کہہ رہے تھے کہ اتنے 1000 روبل جو $50,000 سے زیادہ بنتی ہے قیمت، ایک قرآن پاک کا نسخہ ان کو ملا. کہہ رہے میرے والد نے ساری جمع پونجی خرچ کر کے قرآن پاک کا وہ نسخہ خریدا کہ چلو میں قرآن پاک کا نسخہ خرید کے بیٹے بچے کو قرآن پاک تو پڑھا دوں تاکہ میری اولاد میں ایک تو اللہ کا دین والا حاصل کرنے والا بن جائے. کہتے $50,000 آج ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو تقریباً 1.5-2 crore کے لگ بھگ, ٹھیک ہے, 1.5 crore کے آس پاس رقم بنتی ہے $50,000 کی. تو 1.5 crore کا آج کوئی خریدے گا قرآن پاک؟ ساری جب وہ بھی آج کی بات نہیں, وہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات بتا رہے, تو اس زمانے میں $50,000 کیا ہوتا ہو. کہہ رہے اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے میرے والد نے قرآن پاک خریدا, اور کہہ رہے میں کم عمر تھا, اب اگر میں میرے لوگوں سے بھی ملتا تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تو میرے والد نے یہ کہلوا دیا کہ میں نے اس کو کہیں بھیج دیا تعلیم کے لیے, یہاں ہے نہیں, اور مجھے چھپا کے رکھا, اور رات کو 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان میں یہ قرآن پاک میں پڑھتا تھا. 12 بجے سے 3 بجے تک میں قرآن پاک پڑھتا تھا. کہتے اس طرح میرے والد نے مجھے قرآن پاک پڑھایا. کہہ رہے میں نے حجروں میں پڑھا, کتنے سال بتا رہے تھے, اتنے سال میں نے حجروں میں پڑھا, تہخانوں میں. پھر میرے والد بھی رخصت ہو گئے, پھر روس کا ختم بھی ہو گیا, پھر میں نے کچھ اپنی تعلیم ادھر ادھر اور مکمل کی, اب یہ ادھر مدرسہ کھولا ہوا ہے, اور اتنا شاندار مدرسہ ہے. میں حیران ہو گیا اس مدرسے کو دیکھ کر, اس کی ترتیب کو دیکھ کر. میں نے آج حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہ ان سے بھی عرض کیا, میں نے کہا میں وہ مدرسہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا, ابھی بھی دیکھ کے آیا ہوں. سارا کام مدرسے کے طلبہ چلاتے, تعمیر, کھانا پکانا, صفائی ستھرائی, کھیتی باڑی, گھڑ سواری کے گھوڑے رکھے ہوئے, اونٹ پالے ہوئے, جانور پالے ہوئے. ترتیب کیا ہے کہ 3 دن لڑکے کام, ہر جماعت کام کرے گی, 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے گی, باقی پورے 26 دن پڑے گی, وہ 24 دن پڑے گی. اس طرح کام ان کا چلتا ہے, وہ جو لڑکے سیکھ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ نے ڈیزائن کس طرح کی دورہ حدیث اپنی؟ کہتا ہمارے طلبہ نے. میں نے کہا طلبہ کو کہاں سے آ گیا اتنا بڑا فن؟ کہہ رہے وہ کام سیکھ گئے, اور اب ایک اور آرکیٹیکٹ کو دکھاتے ہیں, وہ ان کے ٹھیک ٹھاک انجینئر کرتا ہے کام چل. تو دیکھو والد کی انویسٹمنٹ, دیکھو آپ والد کی انویسٹمنٹ, دیکھو آپ اس کا دل گردہ دیکھو. یہ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کا اکاؤنٹ کبھی بند نہیں ہوتا. آج اس کے والد تو دنیا سے چلے گئے, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن والد کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, وہ $50,000 والا, اتنے ہزار روبل والا والد کا اکاؤنٹ چل رہا. اور اتنے لوگ فارغ ہو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, لڑکیوں کا الگ مدرسہ, لڑکوں کا الگ مدرسہ, رہائش یہ وہ, بڑا خوبصورت, بڑا ویل, یعنی ویل مینج جس کو ہم کہتے ہیں. وہ اب وہ کہیں سے کہیں جا رہا ہے, یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے لیکن کام تو نہیں بند ہوگا نا, کام تو چلے گا اس جگہوں پر. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھ رہا تھا, چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے, اس روس کے ماحول میں پلے بڑے بچے, اس آزاد ماحول کے بچے, الا مذہب لوگ تھے نا, ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. اب وہ ان بچوں میں اتنام شروع ہے, یہ کیسی والد کی انویسٹمنٹ ہے آپ دیکھو, جس کا اکاؤنٹ ہی کبھی بند نہیں ہوگا. یہ اکاؤنٹ ہی بند ہونے والا ہے ہی نہیں, لیکن والد کا بھی دلگردہ دیکھو, اس زمانے میں کتنی بڑی رقم لگائی والد, آج ہم آج نہیں کوئی تصور کر سکتے. اللہ اکبر, تو یہ بات ہے. اللہ اکبر, دیکھو قل آمنت بما انزل اللہ, فرما دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, من کتاب, ان تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے نازل کی. وہ امیر تو لیاد علیہ بینکم, یہ کون سا حکم آ گیا؟ وہ امیر تو لیاد علیہ, پانچواں حکم آ گیا. مجھ کو حکم یہ دیا گیا کہ میں آپ کے درمیان انصاف کروں. اس کے دو مطلب ہیں, آئے بینکم آپس کے. مجھ کو یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں آپس میں انصاف کروں. اس کے دو مطلب. ایک مطلب اس کا یہ کہ بھائی جب کوئی فیصلہ آئے گا اللہ کے حکم کے مطابق کیا کروں گا, انصاف سے کام لوں گا, جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق عمل کروں گا. کوئی جھگڑا آ گیا, کوئی قضیہ آ گیا, کوئی کیس آ گیا, اس کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا. یہ تو عام مفہوم ہے جو تمام حضرات بیان فرماتے ہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمایا, فرمایا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام حکموں کے مطابق میں برابری کروں گا, اللہ کے تمام حکموں کو میں برابر رکھوں گا. مطلب یہ توحید کا مسئلہ, فرائض کا مسئلہ, عبادات کا مسئلہ, معاشرت کا مسئلہ، معاشیات جو ہے لین دین کا مسائل اور اخلاق کے مسائل، جتنے شریعت کے احکامات ہیں ان تمام شریعت کے احکامات کو میں برابر رکھوں گا. نماز کا جیسا درجہ اللہ نے بیان کیا اس کو اسی طرح اہمیت دوں گا. معاشرت کا جو مسئلہ اللہ نے بیان کیا، یہ نہیں ہے ہماری طرح کہ جی نماز میں تو بہت تیز ہیں دوسرے کاموں میں بالکل زیرو، ہے نا جی، ایسا نہیں کروں گا. بلکہ شریعت کے تمام حکموں میں کیا کروں گا، برابری رکھوں گا جیسا حکم ہوگا. اور ہر نبی ہر کتاب پر ایمان لاؤں گا کہ میں ہمارا یہ جب ہم کلمہ پڑھواتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے تمام نبی برحق، اللہ کی تمام آسمانی کتابیں برحق، ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں تمام اللہ کے اطاعت کے حد. یہ نہیں ہوگا کہ باس پر ایمان ہو باس پر نہ ہو. نماز کو تو میں مانتا ہوں بھائی، روزے کو بھی مانتا ہوں، لیکن صاحب میں معاشرت معیشت کے ان مسائل کو میں نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں فلاں مسئلے کو نہیں مانتا، میں فلاں مسائل کو نہیں مانتا. یہ نہیں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت ہے. عبادات میں تو سب بڑے تھا، لیکن جب مسئلہ آ گیا روپے پیسے کا لین دین کا، بھائی صاحب اس میں تو میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ تو یوں ہے یہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمام احکامات کو برابر رکھتا ہوں، جس کا جو حکم اللہ نے رکھا میرے نزدیک وہ سارا حکم وہی ہے. آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے عمر تلیا، دو مطلب ہو گئے اس آیت کے، ایک یہ کہ جب کوئی قضیہ آیا اس کے شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا، دوسرا مطلب یہ ہوگی اللہ کے تمام احکامات کو میں برابر رکھوں گا. چھٹا حکم اللہ ربنا، یعنی اللہ ہم سب کا پالنے والا. ساتواں حکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے ہمارا عمل آپ کے لیے آپ کا عمل. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے اپنے کام کی سزا اور جزا ملے گی، آپ کو اپنے کام کی جزا اور سزا ملے گی. جب ہم قبروں میں جائیں گے اپنی اپنی، ہر انسان سے اس کے قبر میں اس کے اعمال کا سوال ہوگا، ہے نا جی، کوئی کسی دوسرے کا نہیں جواب دے رہا ہوگا ہمیں کہ ہم نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بخت صاحب. تو ایک یہ مطلب ہے کہ نفع نقصان جو ہوگا انسان کو اپنے اعمال کا ہوگا. تمہارے اعمال آپ کے کام آئیں گے، آپ ہمارا عمل ہمارے کام آئے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جہاد ممنوع تھا. مکہ مکرمہ میں جہاد کیا تھا؟ ممنوع تھا. صرف قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے جو احکامات نازل ہوتے تھے قرآن پاک اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ بیان فرماتے، وہاں لڑنے کی اجازت نہیں تھی. لڑنے کی اجازت اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، پھر لڑائی کی اجازت ہوئی. تو اس کا حکم بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیت تھی اس آیت کو جہاد کی آیتوں نے منسوخ کر دیا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر مکہ مکرمہ میں سمجھایا گیا لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، انہوں نے مانا نہیں. اب جب مدینہ طیبہ آ گئے تو بس اب حکم جہاد کا ہوا کہ جو نہیں مانتے، جو اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے، وہاں پر ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کی بات کو چل لینا. تو یہ مطلب ہے اس کا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل ہمارے لیے ہمارا عمل. بات سمجھ میں آتی ہے تو مانو، نہیں مانتے تو اللہ کا حکم تو نافذ کر کے رہیں گے ہر صورت. آٹھواں حکم لا حجت بیننا وبینکم، کہ یہاں پر مراد بحث و مباحثہ کرنا، کہ اب مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات واضح ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح عرض کر دی، اس کی تفصیل عرض کر دی، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ عناد سے کام لیتے ہو تب گفتگو تم سے کرنا بیکار ہے. جتنا سمجھایا جانا تھا اتنا سمجھایا جا چکا. اللہ تعالیٰ کیا اور کیا دلیلیں دیں گے کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا، قرآن پاک بھیجا، اللہ کے اپنے نبی بھیجے، پھر اللہ نے اس کے اوپر معجزات نازل فرمائے، اللہ نے اس پر دلیلیں نازل فرمائی، عمل بھی کروا کر دکھلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کر دکھلا دیا کہ دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق حکومت اس طرح قائم ہوتی. صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے دنیا میں تین تین بر اعظموں پر حکومت قائم کر کے دکھلا دی حکومت ایسی چلتی ہے. اب بھی کوئی نہیں مانتا تو فرماتے ٹھیک ہے اب تم سے بات کرنے بیکار، اب بات نہیں ہوگی. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دلیل بازی نہیں ہوگی، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا، جو بتایا جانا تھا بتایا جا چکا، اب مزید آگے کوئی بات نہیں. نو حکم اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہم سب کو ایک جگہ پر جمع فرمائیں گے. ہر ایک جیسے روز روز آخرت میں ہر ایک کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک جگہ جمع کریں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور دسواں حکم, ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا, اصولی بات, طے شدہ بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت پوری ہو گئی. اگلا اتوار کو انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما, دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ کاموں میں برکت عطا فرما, کاموں میں سہولت پیدا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی محمد.